بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اوپر جو بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال میں حضرت حسن بصری، حضرت سفیان ثوری اور حضرت امام مالک وغیرہ کے اقوال جو ذکر کیے تو اوپر اس کی کوئی سند ذکر نہیں کی تھی، اسی کی سند یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے. اس میں پہلا جو قول تھا ورا الحسن، تو یہ محمد ابن سلام کی سند سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ نے نقل کیا، لا بأس بالقراءۃ علی العالم، کہ اگر کوئی متعلم کسی معلم کے سامنے حدیث شریف کی قراءت کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اوپر حضرت امام والی روایت بطور دلیل کے نقل کی. دوسرا قول حضرت سفیان ابن عیینہ کا تھا، تو اس سفیان ثوری کا، تو اس کے لیے یہ سند لائے عبید اللہ ابن موسیٰ عن سفیان کر کے، اذا قرئ علی المحدث فلا باس ان یقول حدثنی، کسی متعلم نے محدث کے سامنے حدیث شریف کی قراءت کی، اس کے بعد وہ متعلم آئندہ یوں کہہ سکتا ہے مجھ سے انہوں نے حدیث بیان کی، ایسا کہنا ان کے لیے جائز ہے. تیسری سند لائے سمعت ابا عاصم، یہ ابو عاصم جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نہیں ہیں، اس لیے یہاں سند میں انقطاع ہے، یہ یاد رکھنا کہ سمعت ابا عاصم یقول ان مالک و سفیان القراۃ علی العالم و قراءته سواء، یعنی اگر کوئی متعلم کسی عالم کے سامنے حدیث شریف کی قراءت کرے یا عالم متعلم کے سامنے قراءت کرے تو دونوں برابر برابر کے درجے میں ہیں، کہ اس کو حدثنا بھی کہہ سکتے ہیں، مجھے یہ روایت سنائی ایسا بھی کہہ سکتے ہیں. تو اوپر کی تینوں بات کی یہاں پر سند پیش کی ہے. جی بس یہ جو سند کے ساتھ روایت یہاں امام علی مقام لائے ہیں، یہ روایت پہلے گزری، یہاں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ روایت ہے. اس روایت کے ذریعے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال یہ ہے کہ حضرت امام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے چلے گئے، یعنی انہوں نے ایک کے بعد ایک سوال کیے ہیں، کیا آپ نے یہ حکم دیا، کیا آپ نے یہ حکم دیا، اس لیے کہ حضرت امام جس خاندان سے نمائندہ بن کر کے تشریف لائے تھے، اس خاندان والوں کے پاس صحابہ کرام کی ایک جماعت پہنچی تھی، اور انہوں نے حضرت امام کے خاندان کو دین کی باتیں سکھلا دی تھی. حضرت امام تو انہی باتوں کی مزید تصدیق اور تائید کے لیے سفر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے تھے. اس لیے حضرت امام حضور کو سوال کرتے گئے، کیا آپ نے نماز کا حکم دیا، کیا آپ نے یہ حکم دیا، کیا آپ نے یہ حکم دیا، اور حضور تصدیق فرماتے گئے. یہ ہیں قراءت المتعلم علی العالم. ایک متعلم عالم کے سامنے قراءت کرے، عالم اس کی تصدیق کرتے چلے جاوے، اب وہ لوگوں کو کہہ سکتا ہے کہ ہاں مجھ سے یہ معلم نے، یہ شیخ نے اس طرح حدیث بیان کی، اس طرح حدیث بیان کی. حالانکہ شیخ نے کچھ نہیں بیان کیا، انہوں نے تو بس نام 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 کر کے تصدیق ہی کی ہے، پھر بھی وہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی. تو حضرت امام سوال کرتے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرماتے گئے. پھر اب حضرت امام اپنے خاندان کو جا کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے اس طرح بیان کیا، اس طرح بیان کیا، اس طرح بیان کیا. گویا کہ قراءت المتعلم علی العالم جائز ہے. اس کے جواز کے اوپر استدلال کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ پوری روایت لائے ہیں. پہلے بھی یاری راوی گزرے تھے، سعید ابن ابی سعید المقبوری. ایک قول یہ ہے کہ قبرستان کے قریب ان کا مکان تھا، اس لیے ان کو مقبوری کہا جاتا ہے. ان کے استاد جو ہیں شریک ابن عبداللہ بن ابی نمیر، ان کے بارے میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ صحابی ہے. ایک قول کے مطابق ابی نا عبداللہ شریک ابن عبداللہ بن ابی نمیر، انہوں نے سنا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرماتے ہوئے. حضرت انس پورا واقعہ نقل فرماتے ہیں. یقول بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس درمیان کے ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اب یہاں مسجد سے کیا مراد، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ مدینۃ المنورہ میں پیش آیا، اور مسجد سے مراد مسجد نبوی ہوئے. ایک احتمال یہ ہے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں تھے اور وہاں حضرت امام پہنچے. تیسرا احتمال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے اور حضرت امام پہنچے. چوتھا احتمال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تھے اور وہاں حضرت امام تشریف لائے. تو امام کی تشریف آوری یا تو مدینہ میں، یا تو جعرانہ میں، یا تو مکہ المکرمہ میں، یا تو طائف کے اندر ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ اگر مدینہ میں تشریف آوری ہوئی تب تو مسجد سے مراد ہے مسجد نبوی، لیکن جعرانہ میں اگر تشریف لائے ہیں کون سی مسجد مراد ہوگی؟ تو اس صورت میں یہ بات ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کے دوران جہاں کہیں بھی قیام ہوتا، پڑاؤ ہوتا، تو ایک جگہ متعین کر دی جاتی نماز با جماعت کو ادا کرنے کے واسطے. اس لیے کہ سمجھو کہ 1000 صحابہ، 2000 صحابہ پوری جماعت ہے، اور وہ ایک بڑے میدان کے اندر لشکر پڑاؤ ڈالے، خیمے بناوے، تو لوگوں کے لیے قضائے حاجت کی جگہ کون سی رہے گی وہ بھی طے ہو جاتا، تو ساتھ میں نماز اجتماعی طور پر کہاں پڑھی جائے گی وہ جگہ بھی طے کر دی جاتی. تو مسجد سے مخصوص معروف مسجد مراد لینا ضروری نہیں، بلکہ جہاں کہیں حضور نے قیام فرمایا وہاں جو جگہ نماز کی باجماعت ادائیگی کے لیے طے کر دی جائے اس جگہ کو بھی مسجد ہی کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. دخل رجل على جمل. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس درمیان کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی اونٹ پر سوار ہو کر تشریف لائے. فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ. آنے والے نے اونٹ کو مسجد میں بٹھا دیا. ثم اقلہ. پھر اونٹ کے دونوں گھٹنے باندھ دیے. اونٹ کو باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گھٹنا موڑ دیتا ہے، تو گھٹنا جہاں سے وہ موڑ دیتا ہے وہاں پر ایک چھوٹی رسی کے ذریعے سے باندھ دو تو وہ اٹھ نہیں سکتا. اس طرح اونٹوں کو باندھا جاتا ہے. اسی لیے وہ سر کے اوپر جو کالا باندھتے ہیں وہ اکال کہلاتا ہے. اصل میں تو عرب بدو لوگوں کی استعمال کی چیز ہے کہ وہ جانوروں کو گھٹنوں کے اوپر پہنانے کے لیے استعمال کرتے. پھر کہاں لیے لیے پھریں گے، تو پھر کوئی سر پہ رکھ کے لے آتا، ادھر ادھر رکھ کے لے آتا. اب بعد میں وہ عربی اسٹائل بن گئے کہ فیشن کے طور پر اب اس کو لوگ پہننے لگے، ورنہ اصل وہ اونٹ کو یہاں باندھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. تو انہوں نے اپنے اونٹ کو مسجد میں بٹھایا، پھر اس کو باندھ دیا، یعنی اونٹ کے گھٹنے باندھ دیے. یہاں فل مسجد ہے، اور دوسری روایت میں ہے عند باب المسجدی، یعنی اونٹ کو مسجد کے دروازے کے پاس بٹھایا، مسجد کے دروازے کے قریب بٹھایا. گویا مسجد کا جو آنگن تھا وہاں جا کر کے انہوں نے اونٹ کو بٹھلا دیا. یہ توجیہ صحیح اور جاندار توجیہ ہے. حضرات مالکیہ نے یہاں یوں استدلال کیا کہ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ، کہ حضرت امام نے اپنا اونٹ مسجد کے اندر بٹھا دیا. اب ظاہر ہے کہ مسجد کے اندر اونٹ بیٹھا تو پیشاب بھی کرے گا، پھر بھی حضور نے ان کا اونٹ بیٹھنے دیا. تو اس سے مالکیہ نے استدلال کیا ما یوکل لحمہ، جانور کے بول کے پاک ہونے کے اوپر، کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے اس کا پیشاب پاک ہے. تو ہی تو حضور نے اس امام کے اونٹ کو مسجد کے اندر بٹھانے کی اجازت مرحمت فرمائی، یعنی انہوں نے لا کر اونٹ مسجد میں بٹھا دیا تو حضور نے روکا نہیں، ٹوکا نہیں. حالانکہ اونٹ مسجد میں بیٹھے گا تو یقیناً پیشاب بھی کرے گا، اور یہ مسجد ہے، پھر بھی حضور نے بیٹھنے دیا. معلوم ہوا کہ اونٹ کا گو پیشاب پاک، تو تمام معقول اللحم کا پیشاب بھی پاک ہے. اس طرح مالکیہ نے استدلال کیا ہے. تو ہم اس کا جواب یہی دیں گے کہ اونٹ مسجد کے اندر بٹھایا نہیں تھا, بلکہ مسجد کے باہر دروازے کے سامنے صحن میں آنگن میں اونٹ بٹھایا تھا. اس کو راوی نے فی المسجد سے تعبیر کیا. خلاصہ اس حدیث کی جتنی بھی سندیں طرق ہیں ان تمام روایات کے مجموعے پر غور کرے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ مسجد کے باہر بٹھلایا تھا, دروازے کے قریب بٹھلایا تھا, اس وجہ سے راویوں نے اس کو فی المسجد کے لفظ سے تعبیر کر دیا. اور معقول بات بھی یہی ہے کہ کوئی اونٹ کو مسجد میں بٹھائے گا نہیں, طہارت سے آگے طہارت کے ساتھ ساتھ نظافت بھی تو کوئی چیز ہے. تو چلو طہارت تو ہے ہی ہے, لیکن صفائی ستھرائی کا بھی تو کوئی معاملہ ہے. جب اونٹ مسجد کے اندر آئے گا تو پوری مسجد شور کرے گی, ارے بھائی یہ کیا ہوا کہ نماز کی جگہ پر یہ اندر اونٹ لے آئے. کوئی مرغی لے آئے تو پوری مسجد میں ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ مرغی لے کے مسجد میں آیا, تو پھر یہ تو پورے پورا اونٹ. اسی لیے مالکیہ کا اس روایت سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. ثم قال لهم, پھر آنے والے آدمی نے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا, ایوکم محمد, تمہارے اندر محمد کون ہے؟ کہ آنے والے امام حضور کو پہچانتے نہیں تھے, اور ایک لمبے زمانے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ انداز سے بیٹھتے نہیں تھے, صحابہ میں مل جل کر کے بیٹھتے تھے. حضور نے اپنے بیٹھنے کے لیے کوئی الگ تھلگ امتیازی نشست بنوائی نہیں تھی, اور یہ امام پہچانتے بھی نہیں تھے. اسی لیے آ کر کے پوچھا, ایوکم محمد, اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ نام کے ساتھ پوچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آداب سے ابھی امام واقف نہیں تھے, اس لیے کہ صحابہ کی جو جماعت ان کے علاقے میں گئی تھی انہوں نے اسلامی احکام سکھلائے, آداب تھوڑی ابھی سکھلائے. یہ آ کر کے پوچھے کہ ایوکم رسول اللہ, اسی لیے انہوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا ایوکم محمد. اور ایک تو جی آپ کو یہ بتلائی گئی تھی کہ اس کو لغوی معنی میں مراد لے لو, عرفی معنی میں اسمی معنی میں مراد مت لو. یعنی جس کی تعریف بہت زیادہ کی گئی ہے, ایسے شخص کہاں ہیں, کون ہے تمہارے اندر؟ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئ بین ظہرانیہم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں ٹیک لگا کر کے جلوہ افروز تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں ٹیک لگا کر کے جلوہ افروز تھے, یعنی چاروں طرف صحابہ تھے, گویا صحابہ کی پشت باہر کی طرف ہو رہی تھی, اور صحابہ کے چہرے اور رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو رہی تھی. اس انداز میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ زمام کے واقعے تک میں حضور کے لیے جو بیٹھک تھی چوکی وہ بن چکی تھی, وہاں حضور جو ہے بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ حضور کے ارد گرد حلقہ لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو امام نے آ کر پوچھا, ایوکم محمد؟ فقلنا, ہم نے جواب عرض کیا, ھذا الرجل الابیض المتکئ, یہ شخص سفید گورے چٹے جو ٹیک لگا کر کے جلوہ افروز ہے, یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں ابیض کا مطلب لینے کا, سرخی مائل ابیض, اس لیے کہ شمائل کی کئی روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفیدی چونے کی طرح نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفیدی میں سرخ رنگ ملا ہوا تھا، سرخی مائل سفیدی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلر مبارک میں. اور بڑھاپے کے تقاضے سے، عمر کے تقاضے سے حضور ٹیک لگا کر کے جلوہ افروز تھے. المتقی فقال له الرجل، آنے والے شخص نے آ کر حضور کو عرض کیا، یبن عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹے، اے عبد المطلب کے بیٹے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور عبد المطلب کے بیٹے تھوڑے ہی ہے، حضور تو عبد المطلب کے پوتے ہوتے ہیں، پھر کیسے کہا ہے عبد المطلب کے بیٹے؟ تو پہلی توجہ اس کی یہ ہے کہ حضور کے ابا سے زیادہ دادا جان کی شہرت تھی، دادا عبد المطلب کو لوگ دور دور تک جانتے اور پہچانتے تھے، عرب میں بڑے نامور آدمی تھے دادا عبد المطلب، اس لیے دادا کی طرف نسبت کر کے حضور کو خطاب کیا، اے عبد المطلب کے بیٹے. نمبر دو، والد کا جلدی انتقال ہو چکا تھا اور دادا عبد المطلب بعد میں بھی حیات تھے، اس اعتبار سے ابن عبد المطلب کہہ کر کے حضور کو خطاب کیا. نمبر تین، غزوہ حنین میں خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ابن عبد المطلب کا لفظ استعمال فرمایا ہے. غزوہ حنین کے موقع کے اوپر جب حنینیوں نے گاٹیوں سے تیر کی بارش کر دی اور سب صحابہ میدان چھوڑ کر کے ادھر ادھر ہونے لگے اور چند حضرات حضور کے ساتھ میدان کے اندر جمے ہوئے تھے، اس وقت حضور رجزیہ کلام زبان اقدس سے ارشاد فرما رہے تھے، اس میں یہ لفظ موجود ہے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، تو خود حضور کے کلام کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے، اس لیے انہوں نے یا ابن عبد المطلب کہہ کر خطاب کیا. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا، یعنی آنے والے امام کو، قد عجبتک، قد عجبتک کا کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہاری بات سن لی. قد عجبتک کیا معنی کریں گے؟ میں نے تمہاری بات سن لی. دوسرا ترجمہ کریں گے، میں اب جواب دے رہا ہوں تم کو، اب میں تم کو جواب دے رہا ہوں، تم میرے لیے پوچھ رہے ہو نا کہ کون محمد ہے تم میں، تو میں تم کو جواب دے رہا ہوں، بولو. نمبر تین، نعم کے بجائے حضور نے پورا جملہ ارشاد فرمایا، چونکہ اس نے زمام نے آ کر کیا کہا، اے عبد المطلب کے بیٹے، تو حضور کو کیا کہنا چاہیے؟ نعم میں ہوں، بولو. لیکن نعم کے بجائے حضور نے کیا کہا؟ پورا جملہ استعمال فرمایا، قد عجبتک. نمبر چار، قد عجبتک کا معنی یہ ہے کہ میرے صحابہ نے تم کو بتلا دیا کہ میں یہیں پر موجود ہوں، تم نے آ کر محفل میں پوچھا اور میرے صحابہ نے تم کو بتلا دیا، قد عجبتک، میرے صحابہ نے میرے بارے میں تم کو بتلا دیا میں یہیں پر موجود ہوں. پانچویں توجہ کیا کریں گے، قد عجبتک، میں یہاں حاضر ہوں، بولو کیا کہنا چاہتے ہو امام؟ اس طرح حضور نے ان کو جملہ ارشاد فرمایا. یہ سب امکان ہیں قد عجبتک والے جملے کے. فقال له الرجل، اس نو وارد آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا انی سائلو کا، میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا، آیا ہوں کچھ سوالات میں آپ سے کروں گا، فمشددن علیک فی المسئلتی، اور سوال کرنے میں کچھ سختی بھی کروں گا، سخت لہجے میں سوال کروں گا، سختی کے انداز میں میں تم سے سوال کروں گا، یاد رکھنا۔ یہ پہلے سے ہی انہوں نے کہہ دیا ہے۔ بعض حضرات نے فمشددن علیک فی المسئلہ کا مطلب بیان کیا ہے قسمیہ انداز میں سوال کرنا، میں حلف اور قسم ملا کر تم سے سوال کروں گا، فلا تجد علیہ فی نفسی کا، لہذا آپ کے دل میں میرے لیے ناراضگی نہیں آنی چاہیے، بہت سخت انداز میں سوال کروں گا، آپ ناراض مت ہو جانا، آپ کے دل میں میرے لیے ناراضگی نہیں آنی چاہیے۔ یہ حضرت امام نے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا۔ فقال، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل اما بدالکا، پوچھو کیا پوچھنا ہے تمہیں، جو پوچھنا ہو پوچھو۔ دیکھیے اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا ان للسائل علیک حق، اس سائل کا بھی حق ہوا کرتا ہے، اور سائل کا مطلب ہمیشہ مال کا سائل نہیں ہوا کرتا، علمی سائل کا بھی حق ہے کہ کوئی آ کر کے دینی سوال کرے اور وہ بیچارہ میرے جیسا کوئی جاہل ہوئے اور وہ ذرا آپ کے ادب کا لحاظ نہ کرے اور اکھڑے ہوئے انداز میں سوال کرے تو مجیب کو ناراض نہیں ہو جانا چاہیے۔ بہت سے سائلین بیچارے آداب سوال سے واقف ہوتے نہیں ہیں، آداب اہل علم سے واقف ہوتے نہیں ہیں، تو اکھڑ پن کے انداز میں سوال کرتے ہیں تو اہل علم اس کے اوپر ناراض نہ ہو جائے بلکہ ان کو صحیح صحیح جواب بتلا دے رہے۔ فلا تجد علی فی نفسی کا، کہ آپ میرے بارے میں اپنے دل میں ناراضگی نہ لائیے۔ اس کی ایک تعبیر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھو میں آپ سے سخت انداز میں سوال کروں گا، آپ کو برا نہ لگے، اسی لیے میں ایڈوانس سوری کہہ دیتا ہوں، آپ کو پیشگی آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ فقال، حضور نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ جی اب انہوں نے سوال جواب شروع کیے۔ امام ابن ثعلبہ نے کیا سوال کیا؟ فقال اسألک بربک ورب من قبلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو آپ کے رب کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اور آپ سے پہلے دنیا میں جو انسان تھے ان کے رب کا واسطہ دے کر میں سوال کرتا ہوں۔ آپ کے رب اللہ، آپ سے پہلے جو لوگ دنیا میں تھے ان کے رب بھی اللہ، سب کے رب اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی جی ہاں اللہم نام، اللہ نے مجھے تمام لوگوں کی طرف اپنا رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ بس امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو حدیث یہاں پر لائے تو اس میں یہی استدلال ہے کہ امام ابن ثعلبہ حضور کو سوال کرتے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے گئے۔ یہ ہیں قراءت المتعلم علی المعلم۔ اب امام اپنے وطن جا کر اپنے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ حضور نے مجھے یہ حدیث سنائی، یہ حدیث سنائی، حالانکہ حضور نے نہیں سنائی، سنائی انہوں نے، حضور نے تو صرف تصدیق کی جی ہاں جی ہاں جی ہاں، لیکن اس بنیاد پر امام یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے ہم کو یہ بات بیان فرمائی۔ اب دیکھیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں اللہم نعم ہے، نعم کے معنی جی ہاں، لیکن حضور نے یہ اللہم بڑھایا یہ بطور برکت کے بڑھایا، تو جواب کے اندر تبرکن اللہم کا لفظ بڑھانا مناسب ہے، یہ اس سے معلوم ہوا۔ فقال، اس سائل نے دوسرا سوال کیا، میں آپ کو اللہ کے نام کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم دن رات میں 5 نمازیں ادا کریں، یعنی 24 گھنٹے میں 5 نماز پڑھنے کا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ قال اللہم نام، تو جی ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہم رات دن کے اندر 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ زمام پوچھتے ہیں کہ میں آپ کو اللہ کے نام کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ رمضان حاضر شہر، اس مہینے سال میں اس مہینے کے ہم روزے رکھیں؟ تو اس مہینے سے مراد ہے رمضان کا مہینہ، کہ رمضان کے مہینے کے اندر روزے رکھنے کا کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں اللہم نام، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھے۔ زمام نے پوچھا کہ میں آپ کو اللہ کے نام کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ یہ صدقے کا مال، زکوٰۃ کا مال ہمارے مالداروں سے وصول کریں اور ہمارے فقیروں میں تقسیم کر دے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم نام۔ دیکھیے جتنے بڑے بڑے احکام ہیں یہی امام ابن ثعلبہ حضور کو سناتے گئے اور حضور اس کی تصدیق فرماتے گئے۔ بات وہی ہوئی کہ صحابہ کی جو جماعت وہاں گئی تھی انہوں نے پہلے ان کو سارا دین کی بڑی بڑی باتیں سکھلا دی تھی، انہوں نے تو آ کر حضور سے صرف تصدیق کروائی اور حضور تصدیق کرتے گئے۔ اب یہاں یہ بھی ہے کہ سائل اس انداز سے سوال کر سکتا ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، اور حضور اس پر ٹوک نہیں رہے، روک نہیں رہے کہ سوال کرو لیکن یہ اللہ کے نام کی قسم مت دو، اللہ کے نام کا واسطہ مت دو، ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں، ٹوکا نہیں۔ معلوم ہے اس طرح واسطہ دینا جائز ہے کہ میں اللہ کے نام کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اللہ کے نام کا واسطہ دے کر کے پوچھتا ہوں، اور ایسا اس لیے تاکہ سامنے والا صحیح صحیح جواب دے دے۔ بعض مرتبہ سامنے والے کی طرف سے ہمیں جواب میں گول گول کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح جواب نہیں دیں گے، بات گول گول کر جائیں گے یا یہ کہ بات بنا جائیں گے، غلط جواب دیں گے، تو ان کو اللہ کے نام کی قسم دو یا اللہ کے نام کا واسطہ دو تاکہ وہ صحیح صریح صاف جواب دے دے، یہ بھی ایک انداز ہے۔ پھر اس کے اندر زکوٰۃ کن کے اوپر آئے گی اور کہاں تقسیم کرنے کی، دونوں چیز آ گئی۔ من اغنیائنا، کہ مالداروں سے زکات لی جائے گی اور اس کا مصرف ہوں گے فقراء کرام، اس کا بیان بھی ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم نام، جی جی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی حکمہ دیا ہے. اب دیکھیے یہاں پر پھر وہی مسئلہ آیا کہ حج کا تذکرہ نہیں ہے، تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے حضرت زمام ابن ثعلبہ کی روایت اپنی صحیح میں 12 نمبر پر نقل کی ہے، تو وہاں امام مسلم نے اپنی سند سے حج کو بھی نقل کیا ہے. معلوم ہوا کہ زمام ابن ثعلبہ نے حج کے متعلق بھی سوال کیا تھا. اور بخاری شریف کے امام فیربری والے نسخے میں حج کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن دوسرے نسخوں کے اندر حج کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ دمام ابن ثعلبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے متعلق بھی پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کو حج کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم نعم، کہ میں لوگوں کو حج کرنے کا بھی حکم دیتا ہوں. ایک اصولی بات ایسی موقع پر ذہن میں رہ گئی کہ جہاں حدیث شریف بار بار آ گئی، الگ الگ سند سے آئے، مختلف سندوں سے ایک ہی حدیث بار بار آ گئی، تو تمام طرق کو جمع کیا جا رہا ہے، الگ الگ سند سے آنے والی تمام روایتوں کو جمع کیا جائے اور تمام روایتوں کو جمع کر کے پھر نتیجہ عکس کیا جائے. کسی طریق میں کوئی لفظ زیادہ ہوگا، کسی طریق میں کوئی لفظ کم ہوگا، تو تمام کو ملا کر کے تعلیمات کا خلاصہ نکالا جائے. تو یہاں کئی طرق میں حج کا بھی تذکرہ موجود ہے، اسی لیے حج بھی اس میں شامل ہے. جی فقال الرجل، دمام کو جتنے سوال کرنے تھے سارے سوال کر لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق بھی کرا لی. تو اب حضرت امام کیا کہہ رہے ہیں، آمنت بما جئت بھی، آپ جن مبارک تعلیمات کو لے کر تشریف لائے میں ان تمام تعلیمات پر ایمان لاتا ہوں. اب یہاں شراح نے ایک بڑا بھاری مسئلہ چھیڑ دیا کہ دمام آج ایمان لائے یا اس سے پہلے ایمان لائے، چونکہ کیا بول لے آمنت بما جئت به، اس سے ظاہر کیا ہو رہا ہے کہ آج جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تب وہ ایمان لائے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضرت زمام ابن ثعلبہ یہاں حضور کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے. ابھی آمنت بما جئت به کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے مزید ایمان کی تصدیق اور تائید، کہ میں پہلے سے ایمان تو لا چکا ہوں لیکن آج میں آپ کے سامنے اپنے ایمان کو مزید تاکید سے ظاہر کرتا ہوں. پہلے جب ایمان قبول کیا تب حضور سامنے نہیں تھے، صحابہ کے سامنے ایمان قبول کیا، اور آج موقع ملا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا اور مزید اپنا ایمان مضبوط کر لیا. بعض حضرات اس کی توجیہ یوں کرتے ہیں کہ پہلے وہ مجمل ایمان لائے تھے، اب انہوں نے اپنے ایمان کو مفصل کر کے پھر حضور کے سامنے اس کو ظاہر کیا. صحابہ کے ہاتھ پر مجمل ایمان لائے تھے اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بالکل تفصیلی طور پر واضح طور پر یہ ایمان لائے. ایک خاص تیسری بات سنو ہمارے کام کی، یہ جتنی باتیں حضرت امام نے حضور سے پوچھی یہ پہلے صحابہ سے سن چکے تھے. صحابہ کی جو جماعت ان کے قبیلے میں گئی تھی ان سے وہ تمام باتیں سن چکے تھے. پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور حضور کی تصدیق اور تائید کرائی. اس سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی اپنی سند کو عالی کرنے کی کوشش میں لگا رہے ہیں کہ ایک بات جو نیچے کے مشائخین سے سنی ہو لیکن موقع ملے تو اوپر کے مشائخین سے بھی حدیث کی اجازت لے کر کے سند کو عالی بنا لینی چاہیے. پہلے حضرت امام کی سند تھی صحابہ کے واسطے سے, اب انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے سن کر کے اپنی سند کو کیا کر لیا, عالی کر لیا. لہذا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے اپنی سند کو عالی کرنے میں جو ہے کوشش کرنا, جہاں کہیں موقع ملے تو سند عالی کے چکر میں لگا رہنا چاہیے. آمنت بما جئت به, جس بات کو لے کر کہ آپ تشریف لائے میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں. وانا رسول من ورائی من قومی, اور میری قوم کے جو لوگ آپ کی خدمت میں نہیں آئے میں ان تمام کی طرف سے قاصد بن کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. یعنی میں اکیلا نہیں ہوں, وہاں میری پوری قوم ہے, قوم کے لوگوں نے مجھے نمائندہ بنا کے بھیجا تھا تصدیق کرنے کے لیے. اب میں یہاں سے جا کر کے پورے پوری بات آپ کی اپنی قوم کو پہنچا دوں گا کہ آپ نے یہ سب باتیں ارشاد فرمائی. وَأَنَا بِمَامُ بْنُ سَعْلَبَتَ, سارے سوال کر کے آخر میں اپنی پہچان کرائی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کون ہوں, سالبہ کا بیٹا میں امام ہوں, یہ آخر میں پہچان کرائی. پھر اپنا خاندان بھی بتلایا, اخو بنی سعد بن بکر, کہ میں سعد بن بکر کا ایک فرد ہوں. یہ سعد بن بکر قبیلے حوازن کی ایک شاخ تھی, اور یہ قبیلے حوازن وہی قبیلہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی مرزیہ, ان کا یہ قبیلہ ہے اور یہ قبیلے حوازن کی شاخ ہے. وہاں سے یہ حضرت امام ابن ثعلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے. یہاں روایت مکمل ہو چکی ہے. حضرت امام پھر اپنی قوم میں گئے اور قوم کو جا کر کے یہ تمام باتیں انہوں نے بیان کر دی. اب امام کیا فرما رہے, رواہ موسیٰ, کہ یہ روایت موسیٰ ابن اسماعیل نے بھی کی ہے. نمبر دو, یہ روایت علی ابن عبد الحمید نے بھی نقل کی ہے, اور یہ دونوں حضرات سلیمان سے یہ روایت نقل کرتے ہیں, اور سلیمان یہ روایت حضرت ثابت بنانی سے کرتے ہیں, اور حضرت ثابت بنانی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں, اور حضرت انس ابن مالک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں. گویا سن 9 ہجری کے اندر بھی ان کی آمد ہوئی, اس کی طرف بھی یہ اشارہ ہو گیا. اب یہ جو دوسرے طریق لائے امام بخاری کہ موسیٰ اور علی بن عبد الحمید سلیمان سے اور وہ ثابت سے اور وہ حضرت انس سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے, یہ دوسری تائید لانے کا وہ مقصد سمجھ لیں. نمبر ایک, حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ یہ جو سلیمان ہے, سلیمان ابن المغیرہ, یہ اعلیٰ درجے کے راوی نہیں ہیں. اتنے اعلیٰ راوی نہیں ہیں کہ ان سے صحیح جامع کے اندر روایت نقل کی جائے. یہ اچھے راوی ہے سلیمان ابن مغیرہ، لیکن اتنے اچھے راوی نہیں ہیں کہ الجامع صحیح میں ان کی سند سے روایت نقل کی جا سکے. اس لیے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ ان کی سند کو تالیکن لائے بعد میں. ایک فائدہ اس کا یہ ہوا. لیکن علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے حافظ ابن حجر اسقلانی کے اس جواب کے اوپر اشکال کیا ہے کہ تم یوں کہتے ہو کہ یہ سلیمان جو ہے سلیمان ابن المغیرہ یہ اعلیٰ درجے کے راوی نہیں ہیں، الجامع صحیح میں ان کی سند سے روایت لی جائے، اتنے اونچے درجے کے راوی نہیں ہیں، اسی لیے تالیکن ان کی سند کو ذکر کیا. یہ بات غلط ہے. علامہ عینی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی سند سے الجامع الصحیح میں روایت نقل کی ہے. بابن یرد المسلی من بین یدیہ، کہ اگر کوئی آدمی مسلی کے سامنے سے گزرتا ہو تو کیسے اس کو ہٹایا جائے. اس باب میں ان کی سند سے امام بخاری روایت لائے ہیں. اسی لیے حافظ ابن حجر اسقلانی کا یہ جواب ٹھیک نہیں ہے. جب اس باب میں ان کی سند سے روایت لائے تو یہاں بھی ان کی سند سے لانے میں کوئی حرج نہیں ہے. سلیمان ابن مغیرہ کو امام ابن احمد ابن حنبل نے ثقہ راوی قرار دیا ہے، امام ابن سعد نے بھی ثقہ راوی ان کو قرار دیا ہے. اتنی بات یاد رکھنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں دوسری جگہ پر جو سلیمان ابن مغیرہ کی سند سے روایت ذکر کی ہے، وہاں یونس ابن عبید کو مقرون قرار دے کر کے روایت نقل کی ہے. لہذا علامہ عینی کا جو اشکال ہے الحافظ ابن حجر پر وہ ہے تو مضبوط، لیکن اس کے اندر ایک بات یہ رہے گی کہ وہاں یونس کو آپ نے ساتھ میں جوڑ کر کے روایت ذکر کی ہے، اس سے تھوڑی تقویت ہو جاتی ہے. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو موسیٰ ہے جن موسیٰ ابن اسماعیل، ان کی سند سے فوراً روایت لائیے. دیکھیے حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل کے گھر گئے آگے والی روایت، تو آگے فوراً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ موسیٰ ابن اسماعیل کی سند سے روایت لائے، تو یہاں پر صرف حوالہ کیوں دیا رواہ موسیٰ کے گھر گئے، جبکہ آگے صراحتاً فوراً ان کی سند سے روایت لا ہی رہے ہیں، تو یہاں حوالہ دینے کا کیا مطلب؟ تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ بعد میں حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل ہے، یہ جو صریح روایت ہے وہ بعد میں بڑھائی ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں پہلے صرف حوالہ لکھا رواہ موسیٰ کے گھر کے، اور اس کے بعد اپنی کتاب میں یہ روایت صراحتاً لکھی. چونکہ مسودے میں اضافے کمی بیشی ہوتی رہتی تھی، تو پہلے صرف حوالہ لکھا رواہ موسیٰ، پھر بعد میں یہ صریح روایت آگے والی لکھی، یہ ممکن ہے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام فربری رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جب زندگی میں آخری مرتبہ الجامع الصحیح کی سماعت کی تھی، اس موقع کے اوپر امام فربری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا سماع کیا تھا، اس لیے امام فربری نے اس کو بعد میں اضافہ کر دیا. تو یہاں ابھی رواہ موسیٰ کے حوالہ دیا، اور پھر فوراً حدثنا موسیٰ کے کر اس روایت کو آپ نے صراحتاً بھی ذکر کر دیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں جب آخری مرتبہ امام فربری نے امام بخاری سے سماعت کی، اس وقت کے اوپر یہ روایت انہوں نے سنی ہو، اسی لیے یہ بعد میں اضافہ ہوا. اور یہ لگتا بھی ایسا ہی ہے، چونکہ امام فربری کے علاوہ کسی کے نسخے میں حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل والی روایت نہیں ہے، یہ صرف امام فربری کے نسخے میں ہے، اور کسی کے نسخے میں یہ آگے والی روایت یہاں پر نہیں ہے. جی اب دیکھیے یہاں سراحتن لائے، سلیمان ابن مغیرہ کی سند سے. جی
صلی اللہ علیہ وسلم
بس. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے کہ ہم کو قرآن میں منع کیا گیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوالات کرتے رہے. اللہ نے ہم کو قرآن میں منع فرمایا. اس کا پس منظر سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کو سوالات کرنے سے کیوں منع کیا, کب منع کیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, لمبا بیان فرمایا. بیان جب مکمل ہو گیا تو حضور نے مجمع میں موجود صحابہ کو یوں فرمایا, جو چاہے سوال کرو, میں اس وقت تمہارے سامنے جب تک ممبر پر ہوں جواب دوں گا, جو چاہے سوال کرو. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے یہ سوال کیا, حضور میرے ابا کون ہیں, یہ سوال کیا. اب ظاہر ہے کہ یہ بڑا عجیب سوال ہے کہ حضور بتلائیے میرے ابا کون ہیں. یہ سوال کرنے کا پس منظر یہ تھا کہ لوگ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کے والد کے بارے میں شک کیا کرتے تھے, تردد کرتے تھے, چونکہ وہ جاہلیت کے زمانے کے اندر نسب کی کوئی اہمیت نہیں تھی, وہاں زنا بھی جو ہے بے احتیاطی سے کیے جاتے تھے بہت, اسی لیے نسب بھی خلط ہو جاتے تھے. تو لوگ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے والد کے بارے میں شک کیا کرتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ آج موقع اچھا ہے, لوگ میرے پر شک کیا کرتے ہیں, میں حضور کو پوچھ لوں اور حضور ہی بتلا دے کہ تمہارے ابا تو حذافہ ہے, تو آئندہ کسی کو میرے بارے میں بولنے کا موقع نہیں ملے گا. اس لیے انہوں نے سوال کیا کہ حضور میرے ابا کون ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ابا حذافہ ہے, جو معروف چیز ہے وہی تمہارے ابا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آیت نازل ہوئی, لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, کہ نبی سے فالتو بیکار سوال مت کیا کرو, اگر جواب دے دیا گیا اور تمہارے منشے کے خلاف ہوا تو تمہیں ناگوار گزرے گا, اسی لیے تم نبی سے ہر طرح کے سوالات مت کیا کرو. یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی. وجہ کیا, یہ تو اچھا ہوا کہ حضور نے فرمایا عبداللہ ابن حذافہ کو کہ تمہارے والد حذافہ ہے. اگر حضور یوں فرما دیتے کوئی اور نام دے دیتے یا کہہ دیتے کہ حذافہ تمہارا والد نہیں ہے تو کیا ہوتا, پھر کتنی بڑی بدنامی ہوتی اور کیسا جو ہے دھبا لگ جاتا, اور ایسا دھبا لگ جاتا کہ آئندہ معاشرے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ آئندہ اس طرح کے سوالات مت کیا کرو, تمہیں برا لگے گا. بس جب یہ آیت نازل ہوئی, لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم, تو صحابہ تو سب سہم گئے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز پوچھنے کی نہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اور بات بڑی بگڑ جائے گی. تو صحابہ نے سوال کرنا ہی بند کر دیا, بالکل مجلس میں سہمے سہمے رہتے تھے, کوئی بات حضور کو پوچھتے نہیں تھے. یہ ہے نوہینا فی القرآن, کہ ہم کو قرآن میں منع کیا گیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کریں. لیکن سوال جواب کی چاہت بھی رہتی تھی کہ سوال جواب تو ہونی چاہیے, ادھر اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا لیکن سوال جواب ہونے بھی چاہیے. تو صحابہ کی چاہت کیا رہتی تھی, وَقَانَ يُعْجِبُنَا, ہم کو بڑا اچھا لگتا تھا کہ کوئی گاؤڑے کا آدمی مجلس میں آ جاوے, کوئی دیہاتی مجلس میں آ جاوے اور جو ہے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوالات کرے اور ہم اس کے جوابات سنیں. یہ صحابہ کو انتظار رہتا تھا. اور گانوڑیا بھی کیسا آوے, العاقل, جو عقل مند اور سمجھدار ہوئے. چونکہ عقل مند سوال کرے گا تو اس سے اس کے جواب سے کچھ باتیں سیکھنے کو ملے گی. بے وقوف آدمی آ کے سوال کرے تو اس کے سوال سے کوئی نئی بات سیکھنے کو ملے گی نہیں. اسی لیے صحابہ چاہتے تھے کہ کوئی دیہاتی آوے, عقل مند آوے اور آ کر کے حضور کو سوال کرے. فیص الح, اور وہ دیہاتی آدمی آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے. ونحن نسمع, اور ہم حضور کے جوابات کو سنیں. دیکھیے اللہ تعالی نے منع فرمایا, پھر بھی صحابہ کی علم کی ہرس دیکھو کہ سوال جواب کے لیے یہ لوگ منتظر رہتے تھے کہ کوئی دیہاتی آدمی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرے. یہ ان کا علم کے لیے ہرس کی یہ دلیل ہے. اب شرح نے یہاں باقاعدہ بحث کی ہے کہ دیہاتی ہی کا انتظار کیوں صحابہ کو, تو اس کی ایک وجہ یہ بیان کی کہ دیہاتی لوگ مجلس کے آداب جانتے نہیں ہیں, اس لیے وہ آ کر کے بے دھڑک بے خوف جو چاہے پوچھم پوچھ کریں گے. دیکھو زمام نہیں آ کر کے کیا کہتا ہے, ایوکم محمد, تو یہ دیہاتی لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ دیہاتیوں کے اندر تکلف نہیں ہوتا ہے, کوئی تکلف اور بناوٹ نہیں. اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جہالت زیادہ ہوتی ہے, جس قدر جہالت زیادہ اس قدر سوال زیادہ. تو جہالت زیادہ تو سوال بھی زیادہ کریں گے اور ہمیں زیادہ علم ان کے سوال کے ذریعے سے حاصل ہوگا. اور عقل مند اسی لیے کہ وہ کام کے سوال جواب کرے. بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ سوال جواب بھی حصول علم کا اور اشاعت علم کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ کوئی سوال کرے کوئی جواب دے دے, اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے اور اس سے بھی علم کی اشاعت ہوتی ہے. اسی لیے مکتب کے جلسوں میں بچے مکالمہ کرتے ہیں نا, وہ اشاعت علم کے لیے کرتے ہیں, ایک سوال کرے گا دوسرا جواب دے گا.